نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 120 آیت نمبر 84 سے 101. آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے کی بات لگتی ہے جب ہم نے 100 کا فگر اپنے سبق میں لیا تھا, تو 100 کے بعد پھر 110 اور آج 120. کتنی جلدی یہ سیڑھیاں گزرتی جا رہی ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ سب کچھ ہمارے اندر چلا جائے. سبق نمبر 120 آیت نمبر 84 سے 101 سورۃ ہود, لیسن نمبر 120 آیت نمبر 84-2101 سورۃ ہود. آج کے سبق کا خلاصہ کہ آج ہم اس سبق میں کیا دیکھیں گے کہ جدا دین سے ہو کوئی چیز طرز زندگی تو پیچھے صرف رسم رہ جاتی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ اور بالکل مختصر سا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آج ہمارے سبق میں آئے گا. حضرت شعیب کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین کا براہ راست اثر انسان کی اکنامکس پہ پڑتا ہے. مالی معاملات کو دین سے الگ نہیں کیا جا سکتا. دین صرف مسجد میں رکھنے والی چیز نہیں ہے, اس کا اثر معیشت پہ بھی پڑے گا اور معاشرت پہ بھی پڑے گا. اور اس کے بعد قوم موسیٰ کا قصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سیاست کو دین سے جدا نہیں کیا جا سکتا. حقیقت یہ کہ دین ایک طرز زندگی ہے. ابھی راستے میں کسی سے بات ہو رہی تھی تو چھوٹی سی بات تھی, انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی گناہ ہے یہ بھی گناہ ہے, اور آپ بتائیں کہ کیا ہے. تو میں نے ان کو چھوٹی سی ایک مثال دی تھی کہ ایک ہمارا کپڑا ہوتا ہے جس کو ہم فارمل ڈریس کہتے ہیں, شادیوں پہ پہنتے ہیں, دعوتوں میں پہنتے ہیں, بہت خوبصورت, بہت مہنگا, بہت سجا ہوا, لیکن ہم خود اس کو تھوڑی دیر سے زیادہ نہیں پہن سکتے. مہمانوں کے جاتے ہی یا خود جائیں کہیں سے تو فوراً جا کے اتار دیتے ہیں, برداشت نہیں ہوتا, چپتا ہے, خوبصورت بہت لگتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے ہمارا فارمل ڈریس, گھر کے عام کپڑے, سیدھے سادے لان اور لیلن کے جوڑے, اس کو بہت زیادہ فینسی نہ بھی کریں لیکن اس کو پہن کے مزہ بہت آتا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ لوگ جو دین کو بہت خاص ریچول پہ رکھتے ہیں, شعبان آیا تو یہ منا لو تو شب برات ہو گئی, معراج آ گیا تو آپ یہ کر لیجئے, کچھ خاص موقع پہ کوئی میلاد کر لیا, کبھی ایک قرآن خوانی کر لی, کسی دن درس کر لیا, دیٹس اٹ, دس از دا فارمل ریلیجن. لیکن ایسی سوچ رکھنے والے دین کو حصہ نہیں بننے دیتے عام زندگی کا. اس کے برعکس اگر دین کی اصل روح دیکھیں, اور جو مجھے سمجھ آئی ہے, زیادہ سمجھ نہیں ہے میرے پاس لیکن جتنی بھی ہے اس سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ دین از ویری فارمل, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ, ایڈجسٹیبل دین ہے. اس کو آپ زندگی کے جس حصے پہ چاہیں یہ اتنا کمفرٹیبلی یہ فٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل یہ میرے ہی لیے بنا تھا. اور آپ نے آزمایا ہوگا جو مزہ اپنا کپڑا پہن کے آتا ہے نا, وہ دوسرے کا کپڑا اگر کبھی کوئی پہننے بھی تو میرا نہیں خیال آتا ہے. پہلے تو آپ کانشیس ہی رہتے ہیں کہ اس چادر پہ دھبا نہ لگ جائے اور اس کے رومال کو کچھ ہو نہ جائے. اسی طرح جب دین کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے آتے ہیں نا تو ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے کے آیتوں پہ چلوں گی کیونکہ آج کا سبق ہمیں یہی سب کچھ بات کرنے پہ مجبور کر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک وہ مہمان ہوتا ہے جس کی آپ بہت عزت اور تکریم کرتے ہیں, گھر کے بالکل شروع میں ہی ایک بڑا خوبصورت سا گیسٹ روم بنایا ہوا ہے آپ نے. چلیے ادھر تو آپ کے پاس اس طرح کا تصور کم ہے لیکن عموماً پاکستان کے بڑے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر گیٹ کے ساتھ ہی بالکل اندر انٹرنس پہ گیسٹ روم ایک بلکہ پوری انیکس ہی ہوتی ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک مہمان جس کی آپ عزت بہت کرتے ہیں, ریسپیکٹ آپ بہت کریں گے, آپ اس کے لیے کھانا بہت اچھا پکائیں گے, آپ اس کی ہر طرح کی ضرورت کا خیال رکھیں گے, آپ آتے کیا کرتے ہیں کہ مین ڈور نہیں گیسٹ روم, سٹ ہیئر, آپ ان کو ادھر بٹھاتے ہیں, اپنے نوکروں کو بھی لگاتے ہیں اس کی خدمت میں, سب کچھ کرتے ہیں. ایک دو چار دن جتنے دن وہ رہ سکتا رہتا ہے, اس کے بعد آپ اس کو رخصت کر دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں آپ اس کو, لیکن آپ اس کو اپنے مین گھر کے اندر کے حصے میں نہیں لاتے یا نہیں لا سکتے یا کچھ بھی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب کیا کہ آپ نے کہ آپ نے اس مہمان کی عزت تو بہت کی لیکن اس کو اپنا نہیں سمجھا. ہو سکتا ہے کہ وہ غیر ہی ہو, میں یہ نہیں اب کہہ رہی کہ اس میں پردے اور اس کو لے, میں سمپل مثال دے رہی ہوں. بعض لوگ دین کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں, وہ دین کو سائڈ کے گیسٹ روم میں تو رکھنا چاہتے ہیں, عزت بھی کرتے ہیں اس سے, اس کا خیال بھی رکھتے ہیں لیکن اس کو اپنا نہیں سمجھتے. نبیوں کے جو حالات ہم پڑھ رہے ہیں ابھی تک, آپ دیکھیے کہ ہم نے 3, 2, 5 نبیوں کے حالات پڑھ لیے, 3 ابراہیم سے پہلے کے دور کے, 2 ابراہیم خود اور لوط علیہ السلام, اور پیچھے دو آج ہم پڑھنے والے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ نبیوں کی قومیں جو تھی ان کے اندر جو آغاز ہوا تھا نا, نقطۂ آغاز بگاڑ کا, وہ شرک سے ہوا تھا. اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو آپ بیج سے تشبیہ دے سکتے ہیں. جب یہ بیج پڑتا ہے نا کسی بھی جگہ پہ, تو اس کے اندر سے جو فصل اگتی ہے نا وہ نافرمانیوں کی اگتی ہے. آپ نے قوم ہود کی بات سنی. قوم ہود کا مسئلہ کہتا بڑا ہی سیلف پروجیکشن, بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. روٹ کاز کیا تھی؟ شرک. اللہ کو جب اس کا حق نہ دیا تو آپ کو اپنا حق بڑا لگا. نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے اندر پمپ اینڈ شو اینڈ گلیمر شروع ہو گیا. قوم صالح پہ چلیے, جن کو ہم نے اس کے بعد تھوڑا سا دیکھا. اس قوم کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہت لانگ لانگ لاسٹنگ دنیا میں رہنا چاہتے تھے, یعنی دنیا میں ان کی محبتیں بہت بڑی ہوئی تھیں اور اللہ سے نت نئے مطالبے کرنا چاہتے تھے. اس کی روٹ میں بھی شرک تھا. اس کے بعد دیکھیے, اگر حضرت لوط کی قوم, جس کا قصہ اس سے پیچھے ہم نے پڑھا, ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ہومو سیکشوالٹی تھی. لیکن ہومو سیکشوئل بندہ پہلے دن نہیں ہوتا, پہلے دن بندہ مشرک بنتا ہے. یہ جملہ لکھانا چاہ رہی ہوں. سب سے پہلا جرم جو کسی بندے کے اندر آتا ہے وہ شرک آتا ہے. اللہ کو اس کا حق چھوڑ دیتا دینا, اللہ کی قدر ویسی نہیں کرتا جیسی کرنی چاہیے. نتیجہ کہ کوئی ہومو سیکشوالٹی میں چلا گیا, کوئی کچھ. اسی طرح قوم شعیب, جس کا تذکرہ آج ہمارے سامنے ہے, اور پیچھے بھی الحمدللہ ان کے حالات پہ بات ہوئی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام ایک کاروباری قوم کی طرف بھیجے گئے. تجارت پیشہ قوم تھی. مدین نام کا شہر تھا جہاں ان کو بھیجا گیا. حجاز اور شام کے درمیان کا علاقہ ہے. مدین اصل میں مدینہ ہی ہے. پہلے دور میں لوگ شہروں کو مدینہ کہتے تھے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ مدینہ تو نبی جو آ جائے. اصل میں اس کا نام یثرب تھا, لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کو لوگ مدینہ تو نبی کہنے لگے, اور اسی کو آج ہم صرف مدینہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مدینہ جو ہے یہ سٹی کے معنوں میں آتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھیجا تھا وہ کون تھی, کہاں سے یہ آئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ تو ہم نے بہت پڑھا نا پیچھے, اسماعیل اور اسحاق. ایک کی نسل سے بنی اسرائیل اور ایک کی نسل سے بنی اسماعیل, یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی ایک تیسری بیوی بھی تھی, قطورہ جس کا نام تھا. غیر معروف ہے یہ بیوی. ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جو تیسرا بیٹا تھا ابراہیم کا, اور ان کا نام جو تھا وہ مدیان تھا. مدیان کی نسبت سے مدینہ, اور مدینہ سے پھر ان کا شہر جو تھا مدین کہلایا. حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کب بھیجا؟ جب اس قوم کے اندر ہیرا پھیریاں آ گئیں. اس قوم کا جو مسئلہ تھا وہ ناپ تول میں کمی بھی تھی, اور چاہتے کیا تھے کہ بزنس میٹرز کو دین سے الگ رکھو. کاروبار سے کیا تعلق ہے نماز کا؟ کاروبار سے کیا تعلق ہے دین کا؟ ہم بس مسجدوں میں جاتے ہیں, چندے دیتے ہیں, نماز بھی پڑھاتے ہیں, ہمیں اس سے نہ روکا جائے. حضرت شعیب علیہ السلام, ہم دیکھیں گے اس صورت میں ان کا بڑا خوبصورت انداز بھی بات کرنے کا. ان کا لقب ہے خطیب الانبیاء, نبیوں کے خطیب. اتنی مدلل اور خوبصورت اور دل میں اترنے والی بات کرتے تھے کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے ان کی بات کو سنتے ہوئے. انہوں نے جب اپنی قوم میں بگاڑ دیکھا تو انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. کیسے کی؟ آئیے اب ذرائعوں کو دیکھیے. اور آج کے سبق کو پڑھتے وقت آپ نے ایک چیز اپنے سامنے رکھنی ہے, دولت مند اور کاروباری لوگوں کو تبلیغ کیسے کرنی ہے. یعنی جن کے ارد گرد رشتہ دار اور دوسرے جو لوگ ہیں, اگر ان کے اندر کاروبار کا رواج ہے تو آپ کو آج کے سبق سے بہت خوبصورت نقطے ملیں گے کہ مردوں کو ایسے معاملات جس میں دین اور آج کے طرز آمدن کہہ لیجئے یا سورس آف انکم جو ہے اس کے اندر کوئی کانٹراڈکشن ہو جائے تو اس وقت کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت 84, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. دیکھیے وہی انداز ہے جو پیچھے بھی گزر گیا کہ ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو بھیجا. نسبی نسبت ہے تاکہ آپس میں کلیش نہ ہو اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو سمجھنے لگے. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. کیونکہ ما لکم من الہ غیرہ, اس کے سوا آپ کا کوئی الہ نہیں ہے. یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ قوم میں شرک تھا. ہر نبی کی توحید کا بنیادی نقطہ ہمیشہ عبداللہ یا صوبداللہ یا ایاک نعبد رہا. جب قوم اللہ کی بندی نہیں رہتی, جب بندگی نکل جاتی ہے نا, تو اس کے بعد انسان کے ذہن سے اللہ کا تصور مٹتا ہے اور انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کی بھی پرواہ ہے. اور حقیقت میں اللہ کے مقابلے میں دوسرے کو اہمیت دینا یہی تو شرک ہے. ایک طرف نماز تھی اور روزہ تھا اور دوسری طرف دین تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مالی معاملات میں اللہ کی بات کو سمجھو, غور کرو, اور دیکھو ولا تنقص المکیال والمیزان, اور نہ کم کرو ماپ اور تول کو. دیکھیے صرف ایک جملہ ہے, بلکہ پورا بھی نہیں, ابھی آدھا جملہ ہے. دو بڑی بڑی خرابیاں جو قوم کی تھیں اس کی طرف اشارہ ہو گیا. صوبد اللہ مالکم من الہ غیرہ میں ان کی بڑی بیماری, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مرض اکبر تھا ان کا شرک, اس کی طرف بات چلی گئی. اور ولا تنقص المکیال والمیزان, ماپ تول میں کمی نہ کرو. یہ تھا آفٹر ایفیکٹ آف شرک, سیکوینسز آف دی شرک. اللہ کو اس کا حق نہ دینے کی وجہ سے جو چیز خراب ہوتی ہے نا, جو پیدا ہوتی ہے, اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے تو پھر کیوں تھوڑے کی کوشش کرتے ہو. انی اراکم بخیر, میں اسودہ حال دیکھتا ہوں تمہیں, تم بہت اچھے ہو, ویل آف ہو. یا خیر سے مراد بھلائی نہ کہیے گا. عربی زبان میں خیر کا لفظ, اور خاص طور پہ قرآن پاک میں, دو مختلف معنوں میں آیا ہے. کبھی ایک معنی میں آتا ہے, کبھی دوسرے میں آتا ہے. خیر کا معنی خیر کے معنوں میں, رائٹیس ڈیڈس, ٹھیک ہے, خیرات, جس کی جمع خیرت ان خیرات. لیکن خیر کا معنی مال کے لیے بھی آتا ہے. پہلی خیر تو بہت جگہ ہے, جیسے یہاں ابھی آپ کو بتاتی ہوں دوسرا معنی آتا ہے. عام طور پہ خیر کا لفظ کہا آتا ہے, فاستبقوا الخیرات, پڑھا آپ نے پیچھے سورت بقرہ میں, کہ ویسے چھوڑو, حجتیں چھوڑو, فرقہ واریت چھوڑو, بلکہ بھاگ بھاگ کے نہیں کیا کرو, دوڑو, ٹھیک ہے. لیکن خیر کا لفظ مال کے لیے کہاں قرآن میں آئے؟ سورۃ عادیات, انہو لحب الخیر لشدید, کہ بے شک انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے. اگر دوسرا ترجمہ کرے تو معنی بدل جاتا ہے کہ انسان نیکیوں کی محبت میں بڑا شدید ہے, حالانکہ یہ فیکٹ نہیں ہے. تو یہاں خیر سے مراد دوسرا معنی ہے, یعنی میں تو تمہیں خیر کے ساتھ دیکھتا ہوں, تمہیں کھاتا پیتا دیکھتا ہوں, تمہارے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ, میں تم پر ایک ایسے زبردست دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو تمہیں گھیر لے گا. پھر آگے تھوڑی بات کی, اس پہ کٹھی آگے بات ہوگی. آیت 85, وَيَا قَوْمِ, اور اے میری قوم. دیکھیے قوم کا اپنا کہنا نہیں چھوڑا, پیار محبت. جب تک لوگوں سے پیار نہیں کریں گے, لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے. جو گناہ گار ہیں, جو مشرک ہیں, جو ناپ تول میں کمیاں کر رہے ہیں, جو فراڈ کر رہے ہیں, جو غبن کر رہے ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے, یا قومی, او مائی پیپل, او میرے لوگو, اوف المکیال, پورا پورا دیا کرو پیمانہ, والمیزان, اور تول کرو, بالقسطی, عدل اور انصاف کے ساتھ. دو لفظ آ رہے ہیں یہاں, ایک ہے مکیال, کیل سے ہے, اور دوسرا ہے میزان. آپ اس کو انگلش میں بالکل سمجھ جائیں گے اچھی طرح. لیکوڈس کو کس چیز سے ناپتے ہیں؟ لیٹرز, ٹھیک ہے, اور گیلنس, ٹھیک ہے, اور جو ڈرائی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم کس میں ڈالتے ہیں؟ کلوز اینڈ میں. تو مکیال کیا ہے؟ لیکوڈس کو ناپنا, قیل سے, ٹھیک ہے. اور جو میزان ہے وہ عام ہے. میزان سے مراد کیا ہے؟ کہ جس کو ترازو میں رکھ کے تولا جا سکے. مطلب کیا ہے کہ جب تم کسی بھی چیز کو تولتے ہو, کسی بھی چیز سے کوئی معاملہ لے کے آتے ہو, تو اس کو تم ڈنڈی نہ مارا کرو. اور ولا تبخسوا الناس, اور نہ کم کیا کرو. تبخسوا کا لفظ ہے نا بخیسا سے ہے, بخسن سے, بخاسن, معمولی سی کمی. بعض نے تبخسوا سے مراد لیا ہے آرٹیفیشل شارٹیج, ذخیرہ اندوزی. یہ معنی بہت اچھا ہے اس کا, ذخیرہ اندوزی نہ کیا کرو. بعض دفعہ کاروباری حضرات جو ہوتے ہیں, اپنی چیز کو مہنگا کر کے بیچنے کے لیے آرٹیفیشیل قسم کی شارٹیج پیدا کر دیتے ہیں مارکیٹ میں. چیز نایاب ہو جاتی ہے, شور مچ جاتا ہے کہ فلاں چیز نہیں ہے, پھر ایک دم اندر سے وہ چیز نکالتے ہیں اور منہ مانگی قیمت لاتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ تب خصوص مراد جہاں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں میں چیزیں کم نہ کیا کرو. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو. یہ جو تعصو کا لفظ ہے یہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یاد ہے آپ کو اس بنی اسرائیل میں؟ عین ثا یا، اس کے دو روٹ ہوتے ہیں، عین ثا اور یا، اسی سے، اور عین یا سا، یعنی انہی لفظوں کو چینج کر لیں. اگر پہلا ہو تو اسف سے مراد ہوتا ہے حکمی فساد، ایسا فساد جس کا سورس نظر نہ آئے. مثال آپ کو پیچھے دی تھی، دہراتی ہوں، سردیوں کے کپڑے آپ بڑے آرام سے سنبھالتے ہیں، لیکن جب 4-6 مہینے کے بعد نکالتے ہیں تو اس میں جگہ 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 چھید ہو چکے ہوتے ہیں، پیور وول کے سویٹرز خاص طور پہ. پتہ کیا چلا کہ کوئی کیڑا ایسا گھسا کہ جس نے اندر ہی اندر اس کو کھا لیا، لیکن کیڑا آپ کو نہیں دکھتا، ٹھیک ہے؟ تو اسا کہتے ہیں وہ فساد، فساد پھیلانے والا نہ نظر آئے، چپ کے اندر سے جڑیں کاٹنا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بہت سارے، پتہ نہیں چلتا لیکن اندر سے وہ نقصان دے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب اس کو آپ عین یا سا سے لیں گے تو یہ حسی فساد ہے، یو کین فیل اٹ، محسوس کر سکتے ہیں اس کو جو نظر آئے. مثلا کوئی کسی کو قتل کر جاتا ہے تو فساد ہے، کوئی چیز توڑ دیتا ہے، سامنے بیٹھ کے کسی کے آگے کوئی چیز لے آتا ہے. تو یہی بات کہہ دی کہ حصی فساد بھی نہ کرو اور دوسری بات نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نظر آنے والا نقصان بھی نہ دو اور نہ نظر آنے والا نقصان بھی نہ دو. آپ دیکھیے کہ حکمی میں فساد کو آپ کیسے سمجھیں گے، کہ کسی کا شیشہ توڑا، اینٹیں اکھیڑ دی، ٹھیک ہے؟ اب صاف پتہ چلے گا، کوئی آئے گا آپ کوئی کہے گا یہ میرے گھر کی ٹائلنگ کون توڑ گیا. لیکن بعض دفعہ جڑوں کو گھن لگ جاتا ہے، دیمک آ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اوپر سے بالکل دیوار سیدھی ہے، ایک دم ہلکا سا چوٹ لگے گی وہ گر جائے گی. یہ اندر کا فساد ہوتا ہے. بالکل یہی چیز یہاں بتائی گئی ہے کہ کاروباری معاملات میں اگر لوگوں کو یہ ثابت کرتے ہو کہ ہم تمہارے بہت سنسیئر ہیں، ہم تمہیں جو چیز پیش کر رہے ہیں یہ بہت تمہارے فائدے کی ہے، تب اس کے اندر چوری چھپے، ڈھکے چھپے کوئی ایسے انگریڈینٹس، ایسی چیزیں نہ ڈال دو کہ بظاہر لوگ اس کو اپنا فائدہ سمجھ کے استعمال کریں لیکن اس میں ان کا نقصان ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو لفظ ہے نا مکیال، اسمالہ ہے عربی زبان میں، اسمالہ ٹولز کے لیے، ناپنے کے آلے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں آپ دیکھیے کہ یہ باتیں کر کے انہوں نے لوگوں کی برائی کا اظہار کیا کہ لوگوں میں کیا بات تھی. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو لوگوں میں برائی ہو اس کا تذکرہ ضرور کرنا چاہیے. بعض لوگ بہت ہی برا مناتے ہیں اس بات پہ کہ ہماری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیوں کیا گیا، اس لیے کہ آپ میں وہ تھی. ڈاکٹر کے پاس کوئی جائے اور کہے کہ ڈاکٹر ہماری بیماری کیوں پیش کرتا ہے، یا ہمیں کیوں کہتا ہے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے، تو پھر آپ اتنے پیسے دے کے کیوں جاتے ہیں؟ تو لہٰذا نبیوں نے ادھر ادھر کی تبلیغ نہیں کی کہ بات کچھ تھی اور کہہ کچھ دیا، یہ سوچ کر کہ لوگ برا نہ مانیں. اب ڈاکٹر اگر یہ کہہ دے کہ اچھا اگر میں نے ان کو ان کی بیماری بتا دی تو یہ تو بہت مائنڈ کر جائیں گے، تو آپ دیکھیے پھر اس ڈاکٹر کے پاس کوئی جائے گا؟ بلکہ جو ڈاکٹر صحیح ریسرچ کرے اور ٹو دی پوائنٹ آپ کو بتا دے اور بعد میں اس کی بات سچ ثابت ہو، ہم کتنا لوگوں کو خوشی سے بتاتے ہیں. اس نے تو نفس دیکھتے ہی بتا دیا کہ تمہیں یہ تکلیف ہے، دوسرے تو اتنے ٹیسٹ کرواتے ہیں پھر بتاتے ہیں. تو نبی جو ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ بیماری دیکھ کر اس کا علاج کرتے ہیں. پھر دوسری بات دیکھیے کہ یہاں قوم شعیب کے تذکرے میں اللہ کے حقوق میں کمی کی بھی بات آ گئی ہے اور بندوں کے حقوق میں بھی. کیسے؟ سو عبد اللہ، جب اللہ کی بندگی کا حق کوئی نہیں دیتا تو اللہ کا حق مارتا ہے، اور ناپ تول میں کمی بیشی جو ہوتی ہے اس میں بندوں کے حق ہوتے ہیں. تو گویا کہ اللہ نے نبیوں کو جب بھیجا تو انہوں نے حقوق اللہ بھی سکھائے اور حقوق العباد بھی سکھائے. پھر اگلی بات دیکھیے کہ قوم شعیب پیسہ کمانے میں مگن قوم تھی، مال کی محبت میں چور تھی. جتنا مال زیادہ ہو، دل سے مال کی محبت نکلنی چاہیے نا، دیکھیے ایسے ہی ہوتا کہ نہیں؟ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو کھانے کی محبت زیادہ ہے نا، جو کھانا کھا لیں تو اس وقت پھر اس کی محبت کم ہو جائے گی نا. لیکن مال کے ساتھ بالکل الٹ معاملہ، مال جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی مال کی محبت اور لگتی ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جو کھانا کھاتے جائے اور اس کی بھوک اور بڑھتی جائے. بعض کھانے بھی ایسے ہوتے ہیں جو اور بھوک لگانے والے ہوتے ہیں. تو اس قوم کا حال کیا تھا کہ ان کو اللہ نے مال دیا لیکن سیدھے طریقے سے مال کماتے بہت تھا ان کے پاس، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں میں خیر میں دیکھ رہا ہوں، لیکن لوگ چھوٹی چھوٹی ہیرا پھیریاں کر کے اور مال کمانا چاہتے تھے. یہ جو بات ہے نا کہ لا تنقصوا المکیال، پوری ایک صورت ہے اس پہ قرآن پاک میں، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں کو دیتے ہیں تو اور پیمانے رکھتے ہیں اور جب خود لیتے ہیں تو دوسروں کے لیتے ہیں. تو سمجھ لیجئے کہ متفف کیا ہوتا ہے، تو یہ فافا اس کا روٹ ہوتا ہے، بہت بڑی چیز میں سے تھوڑی سی چیز چرا لینا. بس آپ دیکھیے کوئی کسی کو ایک کلو دال دیتا ہے تو ایک کلو میں سے کتنی دال لے لے گا، آدھا کلو تو نہیں چرا سکتا نا، ایک پاؤ بھی نہیں چرا سکتا، وہ چند گرام دال، ایک دو چمچ کم کرے گا نا، وہ اتنی تھوڑی سی چیز کما کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اگر پتہ چل گیا تو لوگ اس کے پاس آئیں گے نہیں. تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی حق تلفیوں سے بھی بچو. اور آپ دیکھیے کہ کیا وہ بندہ ہے، میں بہت سوچتی ہوں کہ اللہ نے ایک پوری صورت اس پہ کیوں اتار دی، اس لیے کہ یہ تھرڈ کلاس بندہ ہے. کوئی بڑا چوری فراڈ کا کوئی کیس ہو تو بندہ مانے بھی کہ بھائی کسی نے کوئی بہت بڑا لٹ مارا، تو ایک چمچ دال ایک کلو میں سے چرا کے آپ نے کیا کیا، اپنے چھوٹے ہونے کا ثبوت دیا. اللہ کو یہ بندہ بہت ہی ڈی گریڈڈ لگتا ہے کہ جو لوگوں کو دینے لینے میں چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں مار دیں. تو لہٰذا یہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بات بتا دی، قناعت کرو اور دیکھو اللہ نے تو تمہیں سب کچھ دیا ہوا ہے، کس چیز کی کمی ہے تمہارے گھر میں. یہ تو بالکل ایسے ہے کہ جس کے گھر میں خوب فریج بھراؤ کھانے کا اور وہ جا کے اپنے ہمسائے کے گھر سے ایک فریج میں سے ٹماٹر چوری کر لے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ آپ کہیں گے تمہارا تو اپنا فریج بھرا پڑا، چاہے اپنے فریج کا ضائع ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. یہی کیفیت ہے ادھر، کہ ان کا معمول تھا، عادت تھی، جب کوئی ان کے پاس چیز بیچنے آتا تو اسے اور وزن سے لیتے، زیادہ چیز لیتے، اور جب کوئی ان کو دینے آتا تو یہ اپنے حساب سے چیز کو لیتے. تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں دیے، قناعت کرو، شکر کرو، بقیت اللہ کی خیر، اللہ کی بچت بہتر ہے. یہ جو بقیہ لفظ ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے یہاں سیونگز کے معنوں میں. ان کو اپنے ضروریات زندگی کی فکر نہیں تھی، وہ بہت تھا، کیوں اور مال جمع کر رہے تھے؟ سیونگز کے نام پہ. آج کے دور کا پسندیدہ ٹاپک ہے آپ کی سیونگز، سیونگ اکاؤنٹس، سیونگ سرٹیفکیٹس. آپ نے اپنے نام پہ کوئی ایسی سیونگ اسکیمیں کھولی ہوئی ہیں کہ جس سے فائدہ ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو اللہ کی طرف سے سیونگز ہے، جو بچت ہے، جو جائز نفع مراد ہے ادھر تمہیں ملتا ہے، وہ کافی ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم سچے ہو، یعنی انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپو اور تولو گے، لوگوں کی چیزوں میں کمی بیشی نہیں کرو گے، تو دیکھنا دیانتداری سے کام کرنا، اس میں تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا. ومان علیکم بھی حفیظ، اور دیکھو میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں، یعنی میں تو سمجھا سکتا ہوں، نیکی کی تلقین کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو سمجھایا گیا. اب اگر آپ اس ساری چیز کو سامنے رکھ کے آج کے دور کے نظام پہ تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے تو آپ کو بات بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی. آپ دیکھیے کہ مثال ہے کہ آج کے دور کا سب سے بڑا فساد یا تاسعود جو ہے وہ کیا ہے؟ انٹرسٹ. انٹرسٹ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے؟ 5, 10, 2, 3، جتنے بھی پرسنٹ ہیں. لوگ کسی کاروبار میں انٹرسٹ کو جب شامل کرتے ہیں، 100% انٹرسٹ تو نہیں چل سکتا نا، 50% بھی نہیں چل سکتا، 40% بھی نہیں چل سکتا. انٹرسٹ کتنا ہوتا ہے؟ 2-3%. اور اسی پہ 1-2% پہ ادھر سے ادھر چیزوں کو کرتے رہتے ہیں. کیا 2-3% سے انسان کے مال میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا؟ جو اصل اس کے پاس 97 ہے، اس کو ایک سائٹ پہ کر کے صرف اس 3% کو کیوں اپنے لیے رسک دینے والا نظام بنا لیا؟ تو یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ جب غیر اسلامی طریقے کمائی میں آ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے برکت چلی جاتی ہے. یہ مطلب ہے بقیت اللہ کی خیر. اب دیکھیے کہ بظاہر خوشحالی دکھتی ہے، دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، لیکن اندر سے مقروض ہے. آج پوری دنیا کا حال دیکھ لیجئے، ہمارے جیسے ملکوں سے لوگ جب امریکہ، کینیڈا اور چائنا اور ادھر ادھر کے جو بہت اسودہ حال ملک سمجھے جاتے ہیں آتے ہیں، جیسے ہی لگتا ہے کہ ایئرپورٹ سے اتریں گے نا تو آگے ہمارے لیے ڈالرز برسیں گے اور حورے ہمیں لینے آئیں گے استقبال کرنے. باہر رہیں، جب آپ اپنے ملکوں میں رہیں تو ان ملکوں کا کیا کانسیپٹ آتا ہے؟ جنت، واہ سبحان اللہ. اور اپیرنٹلی جب ہم یہاں آ کے رہتے ہیں تو بھی ہمیں دکھتا ہے کہ ان کا لائف سٹائل بہت اچھا ہے، گھر ان کے صاف ہیں، سڑکیں ان کی ٹوٹی ہوئی نہیں، گھروں میں ٹوٹیاں نہیں بہتی، ایوری تھنگ از اوکے. یہ تو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ اوپر کا حال، لیکن اندر سے دیکھیں تو کیا ہے؟ بندہ بندہ، بچہ بچہ مقروض، قرضوں میں ہیں، انٹرسٹ کے ہیں، کریڈٹ کارڈس کے خرچے ہیں، لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ہے، لیکن حال کے live beyond the limits. इसको लिख लीजिए, ये बात आपको समझ आ जाएगी कि इन्नी अराकुम बे खैर, मुझे तो तुम बहुत अच्छे हाल में दिखते हो, और मुझे क्या पता कि ये घर तुम्हारा नहीं है, मुझे तो यही पता है कि ये तुम्हारा घर है, अब इसका तो सिर्फ 10% तुम्हारा है, बाकी तो तुम्हारा नहीं है, मुझे तो ये नहीं पता। बज़ाहर देखिए, इस्लाम की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे बड़े एक जुमला बोलते थे, चादर देख कर पाँव फैलाओ, और इसको अल्लाह के नबी की एक हदीस से हम बहुत खूबसूरत तरीके से समझ सकते हैं, और वो क्या है कि मा आला मन इक्तसिद, चार लफ्ज़ हैं, मा आला मन इक्तसिद, मा मैंने नहीं, आला मैंने गरीब होगा, अयाल या तहलो अयाल वही लफ्ज़ है, ऑल कहते हैं बोझ को, यानी कभी भी वो शख्स गरीब नहीं होगा, मुख्ताज नहीं होगा, मन जो इक्तसिद बीच की राह चले, म्याना रवि से चलने वाला शख्स कभी गरीब नहीं होता। और इस बात की गवाही देने के लिए आप अपने ख़ानदान के 10 लोगों को देख लें, जब से आप पैदा हुए आज तक उनके हालात बस एक ही जैसे हैं, कोई जॉब्स नहीं उनकी बड़ी, कुछ नहीं उनके मर्दों की, लेकिन चल रहा है उनका गुजारा बहुत अच्छी, उनके हालात स्टेबल रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरियन है सूद की और गैर सूद की चीज़ों को कह लें, या थोड़े से सोर्स ऑफ इनकम में जब गड़बड़ होती है तो क्या होता है कि कभी आप यहाँ खड़े हैं और कभी फटक करके नीचे गिरते हैं, यूं का ग्राफ चलता है, ये है वो चीज़ जिसमें कुछ गड़बड़ें होती हैं। और कुछ लोगों को आप शुरू से एक लेवल पे देख रहे हैं, मिसाल है वो गरीब हैं, चले जॉब करते हैं, उनके मियाँ किसी अखबार कंपनी में काम करते हैं, पहले 5,000 तनख्वाह हो गई, अब 6,000, अब 10 पे पहुंच गए, उनकी ज़िंदगी एक स्टेबल चल रही है, कोई ज़िंदगी में बिग चेंज ही नहीं आती कुछ लोगों के, क्योंकि ना बच्चा है कि जो आगे मिले कोई, हो ना उनका कोई, उनका बॉन्ड ही निकल आए या कोई और ही कोई उनको कहीं से ख़जाना मिल जाए, वो पूरी ज़िंदगी एक जैसे रहते हैं। आपके हमारे ख़ानदानों में 20 लोग ऐसे हैं, ठीक है ना, उनकी ज़िंदगी स्टेबल है। कुछ लोग हैं जो आपको बहुत अमीर दिखते हैं बज़ाहर, ख़ानदानी रईस जिसको हम कहते हैं, उनके पास मुंह में चमचा लिया हुआ है, ये जो मुंह का चमचा है ना, इसको आप समझ लीजिए, अगर उसमें अल्लाह की नाफरमानी का काम नहीं है तो ये अल्लाह की तरफ से बरकत है, लेकिन जिन दर ये जो फ्लक्चुएशंस आती है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, आज डॉलर इतने का तो आज डॉलर इतने का तो आज इतने का, इसके अंदर गड़बड़ है, ये सारी गड़बड़ें जो बताई गई, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि जब बंदा अपनी लिमिट से ऊपर जाके जीता है तो फिर उसका हाल यह। आज ये बड़ी बड़ी हुकूमतें ये मकरूज़ हैं, इधर रहने वाले आम लोगों की ज़िंदगी इतनी दोबर है, आप देखिए कि हमारे मुल्क के गरीब है ना, आप उसको 100 का नोट दे देंगे, हो सकता है वो अपने बच्चों के लिए चलो 4-6 रोटियां कोई सालन लेके चला जाएगा, लेकिन जो लोग गैर मुल्कों में गरीब हैं, यानी बड़े मुल्कों में गरीब हैं, उनका 100 रुपये का 100 पाउंड से भी कुछ नहीं बनता, उनको पहले तो 400-500 पाउंड चाहिए जिससे वो अपने कमरे का किराया दे सके। तो हकीकत ये है कि यहाँ वो सारी बातें अल्लाह ताला ने हमारे सामने रख दी, जो पढ़ते हुए तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये माजी की बातें, ये आज की बातें, अल्लाह के फ़ैसलों पे यकीन करें। आपने नोट किया होगा कि सूरत हूद में माली मामलों पे बहुत बात हुई, पहला सबक ही ये था, वमा मिन दाबतिन इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, और फिर कौमों की पकड़ से भी ये बता दिया गया कि अल्लाह ताला की तरफ से जब कौमों की पकड़ आई तो वो सुपर पावर्स पर आई, ये सारी कौमें जो थी दौलतमंद थी, खाती थी पीती। अब चूंकि पहले दौर में तो चूक नबी आते थे तो ये सब होता था, तो हम कहते हैं कि ये अजाब है, पकड़ है, आज हम इसको कहते हैं ये इकोनॉमी ड्रॉबैक है, ये हो गया। अगर आज भी कोई नबी होता और आज भी लोग नबी को छोड़कर यही तरीके अख्तियार करते जो करें, तो हम कह सकते थे कि अल्लाह की पकड़ है। कैसे बड़ी बड़ी हुकूमतें डूब जाती हैं और मामले पीछे चले जाते हैं। हम सब के लिए इसमें क्या है कि जायज़ मुनाफा बहुत खूबसूरत बात है, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करें, घर को देखें, घर वालों को, रिश्तेदारों को, जिनके हक के उनको दें, सदका खैरात करें, कुछ बच जाए नो प्रॉब्लम, आप बचा सकते हैं। लोगों के ऊपर इतने बड़े बड़े खर्चे ही नहीं होते थे जिसके लिए वो इतनी लंबी चौड़ी जमा करके रखें, लेकिन सुकून होगा, कनात का दर्स है। सूरत अलनाम में क्या पढ़ चुके हैं, बल्कि सूरह आराफ में पढ़ चुके हैं, माल के हरीस को किससे मिसाल दी गई थी, यलहस, कुत्ते की तरह ज़ुबान लटकती है। और यकीन करें जिसके पास माल ज़्यादा होता है वो उतना ही कम माल को इंजॉय करता है, बड़ा घर है तो घर में रहना ही नसीब नहीं होता, आज इधर उज उधर बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो अपने घर वालों को वक्त नहीं देते। इसके बरक्स सफ़ेद पोश लोग हैं, जायज़ तरीके से खाते पीते हैं, अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं, तो वो पता चलता है। तो नबी ये समझाता है कि देखो तुम ये कर लो, इसके बाद अब तुम्हारी मर्ज़ी है, मैंने तो तुम्हें समझाना था, اور کہتے ہیں کہ مدین جو تھی یہ تجارتی منڈی تھی اس وقت کی، ہزاروں کا بزنس ہوتا تھا، اوپن مارکیٹ تھی، خوشحال تھے لیکن اندر سے جب نیتیں بگڑی تو انہوں نے لوگوں سے اب ان کے حق سے زیادہ لینا چاہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الغنا بالمال، دولت مندی مال سے نہیں ہوتی بلکہ غنا ہے دل کی کیفیت۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، وہی کیفیت اس میں دکھتی ہے۔ اب یہ تو ساری تجارت کی باتیں تھی، کیا جاب میں بھی ہیرا پھیری ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ ٹائم پورا نہ دینا، کام بتنا نہ کرنا، جان کے کام کو لٹکا دینا تاکہ زیادہ گھنٹے ہوں، پروڈکٹیو کام نہ کرنا، کپڑا سینے میں سے لے کر باقی چیزوں پہ آپ دیکھیے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ عادت پڑ جاتی ہے تو انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ اور بس یہ بات کر کے آگے چلتے ہیں کہ جو پیٹ میں جاتا ہے اس کا اثر پھر عبادات پہ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں اتنا زیادہ مالی معاملات پہ بات کرتے ہیں قرآن پاک میں؟ کیونکہ یہ وہ را مٹیریل ہے جو انسان کے پیٹ میں جاتا ہے اور پھر اس سے بات نیکیوں اور بدیوں کی صورت میں پھوٹتا ہے۔ قوم شعیب کا بھی وہی نظریہ تھا جو آج کچھ مسلمانوں کا بھی ہو گیا کہ دین کو الگ رکھو، دنیا کو الگ رکھو۔ وہ چاہتے تھے کہ تجارت کو دنیا میں رکھیں اور دین صرف نماز میں ہو۔